الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاسم وباطنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہماری پچھلی مجلس جو عید الاضحیٰ سے پہلے منعقد ہوئی تھی اس کے اندر ہمارا موضوع تھا گناہوں کی مضرتیں، کہ جب ہمیں کسی چیز کے نقصانات کا علم ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سانپ کے زہر کا علم ہوتا ہے کہ وہ مار دے گا، ڈاکو کا علم ہوتا ہے کہ وہ لوٹ لے گا، تو اسی طریقے سے جب گناہوں کے نقصانات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پھر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی موضوع کے اوپر چند دن پہلے ہی ساتھیوں کے ساتھ ایک واٹس ایپ کے اوپر میسج شیئر کیا، جو کہ ہمارے حضرت کے خطبات میں سے ایک چھوٹا سا اقتباس تھا۔ اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھول لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ہی ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو حضرت کا یہ قول بھی شیئر کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کچھ کامنٹس بھی لکھنے کا ارادہ تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو اسی کو پھر آج کے بیان کے اندر تھوڑا کھولنے کا ارادہ کیا کہ جب ایک ایمان والے کے اوپر، مسلمان کے اوپر گناہوں کے نقصانات کا علم کھلتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ کرے گا تو سزا ملے گی، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، اس دنیا کے اندر کچھ سزا نقد مل جائے گی، کیش مل جائے گی، اور آخرت کے اندر باقی ادھار ملے گی، اور وہاں کی جو سزا ہے وہ اس دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ تو جب یہ بات ایک مسلمان پر کھل جاتی ہے تو اب اس کے بعد وہ گناہ سے بچ کیوں نہیں پاتا، اس کی زندگی سے گناہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے، گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتا، نیک پرہیزگار متقی کیوں نہیں بن جاتا، جبکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ گناہ کرے گا سزا ملے گی، اور انکار بھی نہیں کر رہا اس بات سے، مانتا بھی ہے۔ بلکہ بہت سارے ساتھیوں نے جب یہ میسج لیا تو اس کو اپنے واٹس ایپ اپڈیٹ کے اوپر بھی لگا دیا، جس سے پتا لگتا ہے کہ ہاں وہ اس کے انکاری نہیں ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بہت سارے گناہ چل رہے ہیں، کبیرہ چل رہے ہیں، جھوٹ چل رہے ہیں، دھوکے چل رہے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں چل رہا، تو ماننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کر پاتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان گناہ کو چھوڑنے سے اس کو روک رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہی ارادہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے پورا بیان کیا جائے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ بس پوائنٹس بنا لیے اور اپنی طرف سے بیان کر دیا. ویسے تو الحمدللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ مشائخ کی باتوں کو ہی آگے بیان کیا جائے, لیکن آج خاص کر کتاب پڑھ کر کے بیان کرنے کا ارادہ کیا. اپنے حضرت دام برکاتہم کی کتاب سے ہی پڑھ کر کے چند اس میں سے ایکسپلینیشن والے پوائنٹس آگے بیان کر کے, کیونکہ یہ بات اب بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ سالکین اس بات کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں اکثر کہ گناہ نہیں کرنا. گناہ کرنے سے مشکل ہوگی, ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, حالات خراب ہوں گے, پریشانی ہوگی, لیکن چھوڑ نہیں پا رہے. تو اب اس کے لیے جہاں بہت سارے اور وسائل اور ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت دام برکاتہم سے بہت ساری کتابیں لکھوائی ہیں اس موضوع کے اوپر, اور اس کے اندر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو اگر ہم کسی شیخ کی رہنمائی کے اندر پڑھیں, غور کریں, سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن مشاہدے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم حضرت کی کتابیں نہیں پڑھ رہے, ہم ان کتابوں کو ان کی قدر نہیں کر رہے, بس ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں بتائی جائیں گی. تو جب بتاتے بھی ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں, ایک کان سے داخل ہوتی ہیں دوسرے سے نکل جاتی ہیں, داخل ہی نہیں ہوتی ہیں, اوپر سے گزر جاتی ہیں. تو بیان سے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور کتاب پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی, یا پڑھتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں سے کیا نہیں سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے خاص اس وقت کتاب پڑھ کر کے بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں تو ہمارے حضرت نے کھول کھول کر کے سامنے رکھ دی ہیں, انہیں کو خالی دیکھ لیں, انہیں کے اوپر اگر عمل کر لیں نا تو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت سر مارنے کی اور قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس وجہ سے ایک بیان کا ایک مختصر حصہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ شیطانی حملوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے, کس ترتیب میں وہ حملے کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی اس راستے پر چلتا ہے, کیا مطلب, گناہ چھوڑنے والے راستے کے اوپر چلتا ہے, جب اس کو پتا ہو گیا گناہ نہیں کرنا, جب بھی اس راستے پر چلتا ہے جس کو سلوک کا راستہ بھی کہتے ہیں, تو شیطان بدبخت اس کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے. شیطان کے حملوں کی ترتیب ہے کہ یہ پہلے کون سا گر آزماتا ہے, پھر کون سا گر آزماتا ہے, پھر تیسرا کون سا گر آزماتا ہے. ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا کھول کر شیطان کے حملوں کے بارے میں کہ اس کا پہلا کیا گر ہوتا ہے روکنے کے لیے اس راستے پر, دوسرا کیا ہوتا ہے, تیسرا کیا ہوتا ہے, چوتھا کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں شیطان کا پہلا حملہ گناہ کروانا. چنانچہ شیطان سب سے پہلا حملہ کیا کرواتا ہے کہ بندے سے گناہ کرواتا ہے. ایک نقطہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے میں نفس کا مقصود لذت حاصل کرنا, کہ گناہ سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ نفس کا مقصود ہوتی ہے, اور شیطان کا مقصد انسان کو دین سے ہٹانا ہے. نفس کا کام ہے لذتیں حاصل کرنا, شیطان چاہتا ہے دین سے ہٹائے, لذتیں نہیں دین سے ہٹائے. مقاصد مختلف ہیں, نفس کا مقصد کیا ہوتا ہے, لذت لینا, اس کو جائز لذتیں ملیں تو بھی وہ خوش ہے, ہاں جائز سے زیادہ چاہے تو ناجائز کی طرف جائے گا, مگر نفس کو لذت سے کام ہے, انجوائمنٹ چاہیے اس کو. شیطان لذتیں نہیں لیتا, وہ لذتیں دلواتا ہے, یعنی نفس کو لذتیں دلواتا ہے. اس کو کوئی لذت نہیں مل رہی ہوتی کسی کو گناہ کروا کر کے, وہ نفس کو لذتیں دلواتا ہے بندے کو دین سے خارج کرنے کے لیے, ایمان سے محروم کرنے کے لیے. تو وہ کیا حربہ اختیار کرتا ہے, گناہ کو جائز بنا کر کے پیش کرتا ہے. چنانچہ شیطان گناہ کرواتا ہے اس کو جائز بنا کر کے, کہ وہ جی سبھی کرتے ہیں, گویا کہ میجورٹی اگر کوئی کام کرنا شروع ہو جائے تو وہ جائز ہو جاتا ہے. ڈیموکریٹک رول جس کو کہیں گے, ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں, وہ کسی گدھے کو بھی کھڑا کر دیں اور اس کو جتوا دیں تو وہی ملک کا صدر, وہی ملک کا وزیر اعظم, کیونکہ میجورٹی نے اس کو جتوایا ہے. دوسری طریقے سے میجورٹی اگر گناہ کر رہی ہے تو وہ جائز بنا دیتا ہے شیطان کہ جو سبھی کرتے ہیں. اور جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, اب گزارا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے گناہ جائز ہو گیا. تو گناہ بھی کیا لیکن اگر جائز بنا کر کیا تو دین سے نکل گیا, یعنی شیطان کا مقصد پورا ہو گیا کہ گناہ کے اوپر اگر اس طرح کی دلیلیں دینے لگا کہ یہ صحیح ہے, میں نے گناہ کیا ہی نہیں, تو اگر تو وہ گناہ کبیرہ تھا, قرآن اور حدیث متواترہ سے ثابت تھا, اور یہ کہہ رہے نہیں یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو بندہ دین سے خارج ہو گیا, ایمان ہی ختم ہو گیا اس کا. تو اس طریقے سے شیطان اتنا آسانی سے کسی کو دین سے نکال سکتا ہے, ایمان سے محروم کر سکتا ہے. اس لیے گناہ کرنے والا گناہ کو گناہ تو سمجھے. اور طلباء کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑا ٹریک ہے کہ شیطان گناہ بھی کروائے گا اور لاجک بھی دلوائے گا کہ یہ جائز ہے. آج کل کے دور میں تو شیطان نے گناہوں کو جائز بنانے کے لیے نام ہی بدلوا دیے. یہ اچھا طریقہ ہے نا کہ گناہ کی نفرت ہی نہ رہے دل میں. چنانچہ غیبت کے گناہ کو آج کے دور میں بنا دیا گپ شپ کہ جب منع کرے نا بھائی کہ غیبت نہ کرو تو جواب ملتا ہے کہ او جی ہم تو بس ایسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے. اس لیے کہ پتا ہے کہ غیبت کا نام ہوگا تو پھر دل کے اندر گناہ سے کراہیت تو ہوگی, جب نام ہی گپ شپ لگا دیا تو کراہیت بھی ختم. آج کے دور میں شیطان نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا. جھوٹ کے نام سے تو نفرت ہونی تھی, جیسے آج ہی ساتھیوں کو میسج کیا ہے کہ جھوٹ سے تو جھوٹا بھی نفرت کرتا ہے, جو خود جھوٹ بولتا ہے لیکن کسی دوسرے کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے نا تو اس کو نفرت ہوتی ہے. تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے, ہاں اس کو کچھ اور نہیں پتا ہوگا لیکن جھوٹ ایک ایسی انسان کی طبیعت کے اندر مکروہ چیز ہے جو کہ ہر بندے کو مکروہ لگتی ہے طبیعی طور پر. تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے نام سے تو نفرت ہونی تھی, بہانے سے وہ نفرت بھی نہیں رہے گی. اور جی میں نے بہانہ کر دیا تھا, بھائی بہانے کا مطلب تو جھوٹ ہے. اور لکھتے ہیں کہ فسق و فجور کا نام آج کے دور میں روشن خیالی, کہ موسیقی کی محفل ہو رہی ہے, عورتیں اور مرد مل جل کر کے بیٹھکیں کر رہے ہیں, تو اس کو روشن خیالی. جی ہم تو بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں, کلوز مائنڈڈ نہیں ہے, نیرو مائنڈڈ نہیں ہے, دقیانوس نہیں ہے. ہم دین کا بھی کام کرتے ہیں تو مل جل کر کے کرتے ہیں, تو اس کو روشن خیالی کا نام دے دیا. بھائی بدحالی کا نام کوئی روشن خیالی رکھ سکتا ہے؟ ایسے ایسے لفظ دے دیے کہ جھوٹ کی نفرت ہی نکل جائے. سود ہے تو او جی میں نے تو نفع کا کھاتا کھولا ہوا ہے, نفع کا اکاؤنٹ, پروفٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اب منافع کا کھاتا تاکہ جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہو جائے, سود سے نفرت ہی ختم ہو جائے. اسی طرح رسم و رواج کے بارے میں کہ جی یہ تو ہمارا کلچر ہے, یہ تو ہماری ثقافت ہے. تو رسم و رواج تو ایک گناہ کا کام تھا, ثقافت کے نام سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے. یہ جو خوبصورت نام شیطان نے عام کر دیے ان کا مقصد کیا تھا کہ جو اصل گناہ ہے اس کی نفرت دل سے نکل جائے. تو سب سے پہلا وار شیطان گناہ کرواتا ہے جائز بنا کر کے. اسی بات کو ہم نے ایک دوسرے انداز میں پچھلے دنوں بہت سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ شیطان چیزوں کی ڈیفینیشن بدل دیتا ہے. جیسے گناہ ہے اس کو جائز, حضرت نے کہا نا کہ جائز کروا کے پیش کرتا ہے, اسی طریقے سے ایک اور انداز کیا ہے کہ نیکی کو برائی بنا کر کے پیش کرتا ہے اور برائی کو نیکی بنا کر کے پیش کرتا ہے, بالکل ریورس. یعنی شیطان کے پاس ایک ایسا آئینہ ہے, ایک ایسا عجیب سا آئینہ ہے کہ جس کے اندر وہ انسان کو اس کی شکل دکھاتا ہے اور اس میں اس کا عمل اگر گناہ ہے تو وہ نیکی نظر آتا ہے اور اگر نیکی ہے تو وہ گناہ نظر آتا ہے, ریورس کر دیتا ہے وہ اس ریفلیکشن کو. اسی وجہ سے اس شیطان کا جو مد مقابل ہے, جس کو کہ شیخ کہتے ہیں, جس کے ساتھ انسان کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے, اس شیخ کا کام جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے کہ گناہ کو گناہ دکھا کر کے پیش کرے اور نیکی کو نیکی دکھا کر کے پیش کرے. یہ کام ہوتا ہے شیخ کا, اور شیطان کا کام اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہی بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ شیطان کو شیخ کے ساتھ اصل بیر ہے، یہ اس کے راستے کی اصل رکاوٹ ہے، کیونکہ یہی اس کے مقابلے پر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے کے اوپر شیخ کو رکھا ہے، وہ اوریجنل آئینہ دکھائے اور شیطان الٹا آئینہ دکھائے، یہی فرق ہے ان دونوں کے اندر، پیچھے دونوں کے اللہ تعالیٰ کا ہی نظام چل رہا ہے، دونوں ہی اسباب ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ شیخ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش، یہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ شیخ کے راستے کو کاٹے، سالک کو، طالب علم کو، مرید کو اپنے شیخ سے کاٹے، کسی نہ کسی طریقے سے کاٹ دے، بدگمان کر کے کاٹے، دنیاوی مقصد سے کاٹے، دینی مقصد سے کاٹے، جس مقصد سے بھی کاٹے، بس یہ رشتہ منقطع ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ رشتہ رہے گا اس وقت تک اس کے لیے اوپن تھریٹ رہے گا۔ تو کیا کرتا ہے پھر بہت سے سالکین، سالکین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نام کی بات قریبی تھی، توبہ کے کلمات پڑھ لیے تھے اور کچھ معاملات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو نام لکھ گیا تھا سالکین ہے جی۔ تو اب یہ سالکین جو ہے نا، حالات نہیں بتانے، سچ نہیں بولنا، جھوٹ بولنا ہے یا تو آ کر کے، یا اگر سچ بولنا ہے تو آدھا بولنا ہے آدھا چھپانا ہے، جیسے کہ ہمارے حضرت بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ خواب سناتے ہیں تو وہ سناتے ہیں جو ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جو برا والا حصہ ہوتا ہے اس کو چھپا جاتے ہیں۔ تو یہ جو 420 ہیں نا، یہ پیر ذوالفقار کے ساتھ بھی لوگوں نے کری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بیوقوف الو کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو ہمارے ساتھ ہی خالی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ لوگوں نے سب کے ساتھ کری ہیں، تو حضرت جی کے ساتھ بھی یہ حرکتیں کری ہیں سب نے کہ خواب کا وہ ایسا سنائیں گے، وہ تو ایک مثال ہے نا، اس کے علاوہ تو دنیا کے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو جس کے اندر اپنی مظلومیت ہوتی ہے وہ بتائیں گے اور اپنا ظلم جو ہے وہ چھپا جائیں گے، اسی طرح بیگم صاحبہ بھی یہی کرتی ہیں، اپنی مظلومیت بتائیں گی اور اپنا ظلم چھپا جائیں گی، اپنی حرکتیں چھپا جائیں گی۔ اور یہ جی سو کالڈ سالک ہیں، یہ اصلاح کروانے کے لیے آئے، یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے بندہ ڈرے کہ کہیں مجھے اپنی اصل شکل نظر نہ آ جائے، تو آپ آئینے سے ہی چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی آئینے کے سامنے تو تیار ہونے کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو پہلے پتہ لگے گا کہ جی مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ آئینے میں دیکھ کر کے پتہ لگے گا نا کہ کہاں پہ کیا چیز لگانی ہے، کہاں سے کیا چیز ہٹانی ہے۔ اب پتہ چلا آئینے سے چھپ رہے ہیں کہ کہیں جو ہے مجھے اپنی شکل کی برائی نظر نہ آ جائے، تو کیسے تیار ہوں گے پھر؟ تو آئینہ تو تیار ہونے کے لیے ہوتا ہے تاکہ باہر والوں کو جا کر کے صحیح شکل دکھا سکیں، اسی طرح شیخ کا معاملہ ہے آئینے والا، اسی آئینے سے چھپ رہے ہیں اسی کے سامنے، اچھا وہاں پہ غیرت بھی آ جاتی ہے، تو یعنی بولتے ہوئے اقرار بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور ہی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ شیخ ہے کیا، یہ کس مرض کی دوا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہی نہیں سمجھ میں آ رہا، 10-10 سال گزر گئے۔ تو بڑے مزے سے آ کے کہتے ہیں وہ تو جی وہ اپنے حالات کو کسی کو نہیں بتانے چاہیے نا، لیکن اتنے برے ہو گئے کہ بس اب آپ کو آگے بتانا پڑ رہا ہے، اللہ کے بندے پہلے دن بتانا تھے یہ باتیں، جب حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ اب جو ہے وہ خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یا بیوی کو طلاق دینے کا دل چاہ رہا ہے، یا گھر چھوڑ کے بھاگ جانے کا دل چاہ رہا ہے، اب مجبوراً آ کر کے بتا رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں کہ آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب کیا ہوا کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ یہ اصلاحی تعلق ہوتی کیا چیز ہے، شیخ کس کام کا ہوتا ہے، کس لیے اس کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے، یہی نہیں آج تک سمجھ میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے سالوں گزر جاتے ہیں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان اسی طریقے کی نا مس انڈرسٹینڈنگ ڈال رہا ہوتا ہے کہ حالات تو اللہ کو بتانے چاہیے بس، اور بس کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا مرد تو اکثر جو ہے نا وہ واقعی اللہ کو حالات بتاتے ہیں، کیونکہ مردوں کی ایک نیچر ہے وہ ہر ایک سے جا کر کے ہر چیز ڈسکس نہیں کرتے، پوچھنا ان کی مردانیت کے خلاف ہوتا ہے، میل شوویلزم. ہمیں یاد ہے ہم بہت پہلے امریکہ میں جب ڈرائیو کرتے تھے نا، اس زمانے میں یہ میپس وغیرہ اور سیٹلائٹ کنیکشن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ہم میپ کویسٹ سے میپ پرنٹ کرتے تھے پہلے، پھر پرنٹ کر کے اس کے بعد اس کو فالو کر کر کے راستے پہنچا کرتے تھے. تو اب وہ میپ کویسٹ کبھی ایرر بھی کر جاتا تھا، تو کبھی جا کر کے پھنس جاتے تھے کہیں پہ. تو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہوتی تھیں برابر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ روک لیں پیٹرول اسٹیشن پہ، روک لیں جا کر کے پیٹرول پمپ والے سے پوچھ لیں. ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہم نکال لیں گے راستہ، ہم پہنچ جائیں گے، ڈونٹ وری. لیکن پھر وہی ہوتا تھا، بالآخر جو ہے نا جا کے پوچھنا ہی پڑتا تھا. تو اس کے اوپر وہ بھی یہ کہتی تھی اور ہمیں خود بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ کچھ مردانیت کے خلاف ہے کسی سے بات کرنا، کسی سے پوچھنا. تو اس وجہ سے مرد جو ہے نا عموماً دیکھا گیا کہ وہ واقعی کسی سے نہیں پوچھتے، وہ اپنے زوم میں اللہ تعالیٰ سے حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں خالی، وہ بھی اصل میں کر نہیں رہے ہوتے، وہ زوم ہوتا ہے خالی، ہے گمان ہوتا ہے اپنے بارے میں بہت. لیکن عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں دوستیاں، اور وہ اپنے سارے حالات جو ہے نا وہ اپنی دوستیوں کو سنا رہی ہوتی ہیں، اپنے سہیلیوں کو سنا رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں فون کے اوپر سب کچھ سنا دیتی ہیں، سب کچھ. حضرت فرماتے ہیں نا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے برابر میں آ کے بیٹھتی ہیں نا، تو وہ سب کچھ بتا دیتی ہیں، حتیٰ کہ جو پیٹ میں وہ بھی بتا دیتی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے تمام حالات دوسروں کو بتا رہی ہوتی ہیں، لیکن شیخ کو کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، او جی ہم تو اچھا نہیں لگتا کسی کو کچھ بتایا جائے. تو وہ تو بتا رہی ہیں آپ گھنٹوں فون کے اوپر، وہ کیوں بتا رہی ہیں پھر اگر کسی کو نہیں بتانا چاہیے حالات؟ یہ شیطان ہوتا ہے، یہ بدبخت شیطان آپ کا دشمن ہے، یہ جہنم میں ڈال کر کے چھوڑتا ہے، زندگی کو بھی جہنم بناتا ہے، آخرت میں بھی جہنم میں پہنچائے گا. سب کچھ تو بتا رہی ہیں آپ، لیکن جس نے آپ کو اصل آئینہ دکھانا تھا آپ کی اصلاح کے لیے، تاکہ آپ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری سے بچ جائیں، اس کو یہ حالات نہیں بتانے دیتا، سہیلیوں کو بتانے دیتا ہے، ان کے سامنے سب کچھ کھول دیتی ہیں. اور جب شیخ صاحب کو پتا لگ جاتا ہے نا، تو شیخ صاحب سے جھوٹ بولتی ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں بتایا تھا. تو خدا کا خوف نہیں ہے کوئی؟ اللہ کے سامنے کیا جواب نہیں دینا؟ کس کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیخ کو حالات نہیں بتانا، شیخ سے نہیں پوچھنا، کیونکہ شیطان شیخ کا ازلی دشمن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ شیطان گناہ کو جائز کروا کر کے پیش کرتا ہے، الٹا ریورس کر دیتا ہے بالکل معاملے کو. اچھا جہاں پر یہ ریورس نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہاں پہ بھی آگے شاید نے بیان کیا ہے، وہ بات آگے چلتے ہیں خطبہ کے اندر ہی. آگے کہتے ہیں کہ شیطان کا پہلا وار یہ ہے کہ وہ گناہ کو جائز بنا کر کے پیش کرتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ گناہ کروانا اسے ہلکا بنا کر کے، شیطان گناہ کرواتا ہے گناہ کو ہلکا بنا کر کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور جی سبھی ایسا کرتے ہیں، آج کل تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، یعنی ہے تو گناہ لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے یہ، اور اگر جائز نہیں سمجھا تو اس کو ہلکا کروا دیا کہ چھوٹی سی بات ہے. کبھی کہے گا کہ بس ایک دفعہ ہے گناہ کی بات، مگر کروانے کے لیے ذہن میں کیا بات ڈال رہا ہے کہ بس ایک دفعہ، بس آخری دفعہ، تاکہ اب تو تم کرو نا پھر تم ایسے پھنسو گے کہ میں ہر دفعہ آخری دفعہ کرواتا رہوں گا. وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے، پھر اس بندے کی زندگی ہی جھوٹی بن جاتی ہے پوری کی پوری. جو پہلی دفعہ جھوٹ سے نہیں بچتا اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے، بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہی فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ کسی کو تو اللہ نے معاف کرنا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے تو مجھے معاف کر دے گا. بھائی اگر کسی کو اللہ نے معاف کرنا ہے تو کسی کو جہنم میں بھی تو ڈالنا ہے نا، تو اب یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بات کہتے ہیں کہ او جی آدم علیہ السلام سے بھی تو بھول ہو گئی تھی نا، تو بھائی آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن میں گواہی دی ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ ہم نے ان کے اندر نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا تھا. تو معاملہ نافرمانی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا آدم علیہ السلام کا, بھول ہو گئی تھی ان سے. ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو نافرمانی سمجھنے کے باوجود کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو پہلی والی کیس تھی نا جس کے اندر نافرمانی کو فرما برداری سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اب یہ دوسرا کیس ہے کہ نافرمانی کو نافرمانی سمجھ رہا ہے لیکن جتنی بڑی ہے اتنی نہیں سمجھ رہا بلکہ چھوٹی سمجھ کے کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس گناہ کو انسان معمولی سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں وہی بڑا گناہ ہوا کرتا ہے. اس لیے پھر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا. آگے لکھتے ہیں کہ قلب کی موت کی دو نشانیاں. یاد رکھیں کہ انسان کے دل کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں نا, ان کے سامنے کسی بندے کی موت واقع ہو رہی ہو تو ان کو سمٹم سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ فیٹل علامات نظر آ رہی ہیں, اب یہ بندہ نہیں بچتا. پتہ چل جاتا ہے ان علامات کو دیکھ کر, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ گیا ہاتھوں سے. اسی طرح ہمارے اکابر نے قلب کی موت کی بھی نشانیاں بتا دیں. قلب کی موت کی دو بڑی نشانیاں ہیں. ایک تو کہ نیکی سے محرومی پر افسوس نہیں ہو. نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے چلا گیا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے یہ اپرچونیٹی لوز ہو گئی ہے جس سے کہ میں اپنا نام اعمال بھر سکتا تھا. دوسری, ارتکاب گناہ پر ندامت نہ ہو. گناہ بھی کرتا ہے اور دل کے اندر کوئی افسوس نہیں ہوتا. تو شیطان کا پہلا حملہ کیا تھا؟ گناہ کرواتا ہے, چاہے وہ گناہ کو نیکی بنا کر کے پیش کر کے کروائے, چاہے جو ہے وہ گناہ کو چھوٹا بنا کر کے پیش کرے. شیطان کا دوسرا حملہ, نیکی میں سستی کروانا. تو لکھتے ہیں کہ شیطان کا پہلا حملہ گناہ کو جائز بنا کر یا ہلکا بنا کر انسان سے کروانا, اور اگر انسان اس کی بات نہ مانے, گناہ نہ کرے, نیکی پر لگا رہے, یعنی اب دینداروں کی بات ہو رہی ہے جو نیکی کر رہے ہیں, تو دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ نیکی تو یہ کر رہا ہے لیکن نیکی میں سستی کرواتا ہے, یعنی جو کر رہا ہے اس کو سستی میں ڈال دیتا ہے. ابھی تہجد کے لیے اٹھتا ہوں, پہلے ایک گھنٹہ پہلے اٹھتا تھا, اب کبھی 10 منٹ کبھی 15 منٹ پہلے اٹھتا ہے, کروٹیں بدل رہا ہے, ابھی اٹھتا ہوں پھر آخری منٹوں میں پڑھ لے گا اور کبھی قضا بھی کروا دے گا. تو سستی کروانا شیطان کا دوسرا وار ہے. اور یہ بات آج عام ہے, کسی سالک سے پوچھو معمولات کرتے ہیں, جی وقت ہی نہیں ملتا. وقت نہ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ سستی. تو اس گناہ کے تو مرتکب ہو ہی رہے ہیں, سستی کا ارتکاب کرواتا ہے. بھائی ایک طالب علم 4 سال ایک ہی کلاس میں پڑھتا رہے تو اس کو پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ ایک سال کئی سال ایک ہی سبق کے اوپر رہے تو اس کو کیا کہیں گے, پاس کہیں گے یا فیل کہیں گے؟ پھر آتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا, آپ ہی کچھ کر دیجئے, ویسے مجھے جلدی گھر بھی جانا ہے. یعنی مشائخ کے پاس ٹھہرنا, ان سے بات کرنا, ان کو مسئلہ بتانا, ان سے پوچھنا, یہ سب نہیں کرنا. بس آپ کچھ توجہات ڈال دیجئے, جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی. ان کے پاس آتے تھے اور پہلی ملاقات کے اندر جو ہے وہ قطب بن کر کے چلے جاتے تھے. یہ کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے اندر یہ سارے واقعات پڑے ہوتے ہیں. اپنے شیخ سے بھی وہی توقعات بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ بس ایک نظر ڈالیں گے اور قطب اور ارشاد بنا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ایسے جیسے رنگ کا مٹکا پڑا ہوا ہے, ڈبکی لگوائیں گے شیخ صاحب اور یہ چلے جائیں گے. پھر ہر کام کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. تو بس آئیں گے, حضرت تعویذ بنا دیجئے اور مجھ سے ذکر اذکار تو ہوتے نہیں, دعا بھی کر دیجئے. یہ آج کل کے سالکین کا رویہ ہوتا ہے. اور کئی سالکین تو ماشاءاللہ ایسے بھی تشریف لاتے ہیں کہ بات کرتے کرتے بتاتے ہیں کہ حضرت میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ مجھے یہ مشورہ عطا فرما دیجئے. شیخ کو آگے کہتے ہیں کہ میں جو آپ کو حالات بتا رہا ہوں نا, آپ مجھے یہ مشورہ عطا فرما دیجئے. اسی کو پچھلے ایک بیان میں کہا تھا اسپوائلڈ بیڈ مرید، اسپوائلڈ مرید. اور یہ مشورے کیوں عطا کیے کرنے کا حکم ہو رہا ہوتا ہے مشائخ کو؟ اس کی وجہ بھی ایک بڑی مزے کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانا تاکہ بلیم اس کے اوپر آئے. بندوق کی لبلبی اس نے دبائی ہے لیکن چونکہ کندھا جو ہے وہ دوسرے کا تھا تو الزام اس کے اوپر آئے گا. تو شیخ سے مشورے بھی اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کل کو اگر معاملہ خراب ہو جائے نا تو کہہ دیں گے ہم نے تو شیخ سے مشورہ کیا تھا، ہم نے تو حضرت سے پوچھ کے یہ کام کیا تھا. کتنی مکاری ہے یہ، کتنا جھوٹ ہے یہ، کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ شیخ کو تو دے لیتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ بلکہ الٹا وبال جان بن جاتا ہے معاملہ. تو ایسے مشورہ کرنا بھی جو ہے نا یہ بھی جھوٹ اور مکاری ہوتی ہے. نیت کو صاف کرنا اسی وجہ سے شرط ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہی فرما رہے ہیں کہ حضرت میں جو یہ بتا رہا ہوں نا، آپ مجھے یہ مشورہ عطا فرما دیجئے. خود علاج بتاتے ہیں کہ شیخ کی زبان سے وہ الفاظ سن لیں. کہا کیا علاج ہے کہ مریض طبیب کو آ کر کہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں نا بس آپ مجھے وہی دوائی دے دیں. شیطان کا تیسرا حملہ ریاکاری کروانا. اب ریاکاری ویسے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے ریاکاری کر سکتے ہیں، ہمیں تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا اس والے پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے یہ عادت اس کو ریورٹ کرتا ہے، نیت کو خراب کرنا. ریاکاری کروانے کا مطلب نیت خراب کروانا، کہ اللہ کی خاطر کرنے کے بجائے کسی اور نیت سے کام کرنا. تو فرماتے ہیں کہ تیسری چیز کہ اگر وہ نیکی میں سستی بھی نہیں کر رہا ہے اور دوسرا وار بھی اس کے اوپر کامیاب نہیں ہو رہا شیطان کا، تو تیسرا وار یہ کرتا ہے کہ نیکی کے دوران ریا کرواتا ہے، لوگ تعریف کریں، لوگ اچھا سمجھیں. اور یہ تو آج کل اتنا زیادہ ہے کہ جو کرتے ہیں وہ بھی دوسروں کو بتاتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ بھی بتاتے ہیں. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ نیکیاں کرتے تھے، چھپاتے تھے، پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. ہم نیکیوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ جی میں نے تہجد کا ارادہ کر لیا ہے. بھائی ابھی پڑھی بھی نہیں اور عادت بھی نہیں بنی اور ارادہ بتا رہے ہیں. میں نے جی گھنٹہ مراقبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. خواب دیکھتے ہیں تو پورا خواب نہیں سناتے، جتنا حصہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہے وہ سنا دیتے ہیں اور باقی کو بول کر جاتے ہیں. ریا ہے نا طبیعت کے اندر، اسی کو تو دکھلاوا کہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، لوگ اچھا سمجھیں. اور اس لوگ کے اندر مصیبت یہ ہے کہ شیخ کو بھی داخل کر دیتے ہیں کہ شیخ مجھے اچھا سمجھے. یعنی ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ ڈاکٹر مجھے اچھا سمجھے. بس گئے کیوں ہو تم ڈاکٹر کے پاس اگر تم اچھے تھے پہلے سے؟ تو شیخ کے سامنے اگر اپنی برائی کھل جائے نا تو طوفان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. جس نے برائی کھول دی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ تم نے مجھے شیخ کے سامنے گندا کر دیا. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پورے نظام کا سمجھ ہی نہیں ہے بالکل کہ یہ ہے کیا. ایک بھائی صاحب آئے، میں ان کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بہانے بنا دیتا ہے کسی کو کسی کی بھلائی کا. تو ایک صاحب آئے تو آ کر کے وہی جو پڑھائی نہیں ہو رہی، پڑھائی نہیں ہو رہی، پڑھائی نہیں ہو رہی. تو اب وہ بہت پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی بھائی بتائیں ذرا. تو یہ ہے یہاں بزی ہوتے ہیں، یہاں بزی ہوتے ہیں، وہاں بزی ہوتے ہیں، وہاں بزی ہوتے ہیں، یہ بزی ہوتے ہیں، وہ بزی ہوتے ہیں، یہ ایسے حالات ہیں، یہ ایسے حالات ہیں، یہ ایسے حالات ہیں، اس میں پڑھائی نہیں ہو رہی. میں سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا. پھر میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئے کیوں ہیں؟ کیا سمجھ کر کے آئے آپ؟ اچھا پتا نہیں. یہ اس آجز کا کام کیا ہے؟ واٹ از مائی جاب ڈسکرپشن یہ بتائیں. کہ جی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ روحانی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں یہ کر. تو میں نے کہا آپ جو اتنی دیر سے مجھے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں کری. آپ تو مجھ سے جو بات کر رہے ہیں تو وہ تو مجھ سے بطور مدرسے کے محتمم کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اسکول کا پرنسپل، کالج کا ڈین، کہ جی مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی، آپ مجھے چھٹی دے دیں، آپ مجھے امتحان سے جو ہے وہ فراغت دے دیں یا آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں. یہ تو بندہ کسی کالج کے پرنسپل سے بولتا ہے, ٹیچر سے بولتا ہے, مدرسے کے استاد سے بولتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نا, یہ جو ہنانا سینٹر آن لائن ایک مدرسہ ہے, پر آپ نے اس حادث کو جو ہے مدرسے کا پرنسپل سمجھا ہوا ہے, حالانکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے. تو آپ جو مجھ سے آ کے بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ غلط بندے سے غلط بات کر رہے ہیں. میرا تو کام یہ تھا, جو کہ آپ خود بھی ایکنالج کر رہے ہیں, کہ بھئی جو آپ کے جو مسئلے ہیں, جن مسئلوں کی وجہ سے آپ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں, مجھ سے آپ ان مسئلوں کا حل پوچھتے. وہ تو آپ نے نہیں پوچھا, وہ تو آپ نے خود سے ہینڈل کرنے سارے کے سارے. اور جو میرا کام ہی نہیں ہے, آپ وہ کام مجھ سے آ کر کے پوچھ رہے ہیں. تو یہی مصیبت بنی ہوئی ہے. تصوف کو نا مدرسے کا نظام سمجھ لیا ہے, علم حاصل کرنے کا نظام سمجھ لیا ہے, یا کسی نے شاید اس کو تبلیغ جماعت سمجھ لیا ہے, یا کسی نے اس کو کوئی اقامت دین کا سلسلہ سمجھ لیا ہے. جو تزکیہ نفس کا سلسلہ تھا وہ تو سمجھ کے نہیں دیا. اس وجہ سے ایکسپیکٹیشنز بھی الٹی, کمیونیکیشن بھی الٹی, ہر چیز ہی الٹی. اس سے کیا فائدہ ہوگا پھر؟ تو وہی کہ جی شیخ کو بھی لوگوں میں شامل کیا ہوا ہے کہ جی ان سے بھی مجھے چھپانا ہے. جیسے مدرسے کے ہوتا ہے نا, مدرسے کے پرنسپل سے ہر بچہ چھپاتا ہے کہ جی کہیں میری برائیاں ان کے سامنے نہ کھل جائیں, ورنہ ڈنڈا پڑے گا. اسی طریقے سے شیخ سے برائیاں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت کہ ریا ہے نا طبیعت کے اندر, اسی کو تو دکھلاوا کہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں, لوگ اچھا سمجھیں. اللہ کے ولی بن کر کے نا شیخ کے ساتھ بھی, لوگ بھی اللہ کا ولی سمجھیں متانت اور بزرگی کی وجہ سے ان کی, اور شیخ بھی ان کو اللہ کا ولی سمجھیں ان کی متانت اور بزرگی کی وجہ سے. اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا, اسی کا نام ریا ہے. آگے حضرت نے ریاکار سب سے پہلا جہنمی, یعنی جو عالم ہوگا گناہگار لکھا, اچھا چلیں پڑھ لیتے ہیں. آپ بتائیں قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ کیا گناہگار بندہ جائے گا؟ نہیں, سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ایک عالم کو, مدرسے کے فارغ کو, کتابیں پڑھنے والے کو, سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. حضرت خود لکھتے ہیں مدرسے سے بنائے ہوں گے, مدرسے بنائے ہوں گے, علم پھیلایا ہوگا, ہزاروں شاگرد ہوں گے, کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزار دی. اللہ فرمائیں گے کہ نیت یہ تھی کہ تجھے بڑا عالم کہیں. قد قیلا, تحقیق کے یہ کہا جا چکا, اس کو جہنم میں اوندھا پھینک دو. پھر سخی کو بلایا جائے گا, اس کو بھی اسی طریقے سے, مجاہد کو پھر بلایا جائے گا, اس کو بھی اسی طریقے سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے, یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ اعمال میں سستی کرتے تھے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ گناہ کرتے تھے, یہ بڑے اعمال کرنے والے لوگ تھے, ہزاروں لوگوں کو دین پر لانے والے لوگ تھے. ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی عبادت پر بڑی توقع, اسی لیے آج اگر ہم کچھ تھوڑی سی عبادت کر بیٹھتے ہیں تو بڑی توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ اب تو ہمیں یہ چیز مل جانی چاہیے. ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك, کہ تو اس عمل پر جزا کا حقدار کیسے بن سکتا ہے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے تجھ پر صدقہ کیا ہے. یعنی تو نے جو اتنے بڑے بڑے نیکی کے اعمال کیے ہیں, یہ اللہ کا فضل صدقہ ہے تمہارے اوپر, تو اس کے اوپر تم کیوں اترا رہے ہو؟ وہ ہے نا کہ کسی نے کوئی کسی سے مانگا ہو, کوئی صدقہ لیا ہو, اور پھر کہے میرے پاس اتنی بڑے اتنے سارے پیسے ہیں میرے پاس, واہ میں میری کیا بات ہے, میں ملینئر بن چکا ہوں. حالانکہ اس کے اوپر صدقہ کیا گیا تھا, یہ ملین ڈالرز, اس کے اوپر یہ اقرار ہے. اسی طریقے سے بڑے نیک اعمال کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں حضرت عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کہ کس بات پہ تم خوش ہو رہے ہو؟ صدقے پر بھی کوئی توقع کرتا ہے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ تو کیسے اس عمل کا اجر طلب کرتا ہے جو تجھ پر صدقہ اور ہدیہ کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو عمل کی توفیق دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور ہدیہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں توفیق ملتی ہے، اور اس عمل پر ہم پھر اجر کے مستحق بنتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا عمل کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ انسان عمل بھی کرے مگر دل میں توقع نہ رکھے، کرتے بھی رہے اور ڈرتے بھی رہے، ڈرتا بھی رہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال اور دل میں یہ کیفیت ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، نیک سمجھیں، تو یہ پکا ریاکار ہے۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی کہ استشرافوں کا اَن يَعْلَمَ الْخَلْقُ بِخُصُوصِيَتِكَ، یعنی تیرا اشراف یہ ہے کہ مخلوق کو اس بات کا علم ہو کہ تیرے اندر کوئی خاص بات ہے، مخلوق کو اس بات کا علم ہو جائے کہ تُو نے کوئی خاص کام کیا ہے یا تیرے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے، کوئی خاص بات ہے۔ اس کو استشراف کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا حملہ تھا شیطان کا کہ ریاکاری کرواتا ہے ان لوگوں سے کہ جن کو یہ نیکی میں سستی نہیں کروا پاتا یا ان سے گناہ نہیں کروا پاتا، ان سے ریاکاری کرواتا ہے۔ شیطان کا چوتھا حملہ خود پسندی میں مبتلا کرنا۔ فرض فرماتے ہیں کہ شیطان کا چوتھا وار کہ اگر ریا بھی نہ مبتلا کر سکے، ریا میں مبتلا نہ کر سکے، تو اس کو پھر خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تیرے جیسا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اب یہ خود پسندی ہالک ہے، بندے کے لیے ہلاک کر دینے والی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ بندے کا اپنے نفس کے اوپر عجب ہونا یہ مہلکات میں سے ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ گمان رکھنا کہ میں بڑا نیک ہوں، تو شیطان نیکی کے بعد انسان کے دل کے اندر برتری ڈال دیتا ہے، تو نیک ہے نا، باقی تو ایسے ہی ہیں۔ یہی خود پسندی تو تکبر میں مبتلا کرتی ہے، یعنی تکبر بھی اس سے پھر بڑھتا ہے انسان کے اندر۔ آپ بتائیں، شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا تو اس نے نشہ تو نہیں پیا ہوا تھا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، اس لیے کہ وہ خود پسندی میں مبتلا تھا، یعنی جب وہ عبادتیں کر رہا تھا، چپے چپے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا تھا، اس وقت عبادتیں اس کو خود پسندی میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس کو حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو، اب اس نے تکبر کیا، کمپیر کیا اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے، انا خیر منہ۔ پہلے کمپیر کرنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں، جب آدم علیہ السلام بنے تب اس کو مل گئے کمپیر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ بلند سمجھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے خود پسندی ایونچولی لیڈس ٹو تکبر آلسو، ورنہ نہیں، جب تک اگلا بندہ کوئی ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں تو آپ کمپیئر کریں گے نہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دور کے اندر خود پسندی کا گناہ زیادہ موجود ہوتا ہے دینداروں کے اندر۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بیکاز یہ ہے فسق و فجور کا دور، یہ ہے کفر اور الحاد کا دور۔ تو اس دور میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، نو ون کیئرز، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ہاں یہ نیک بندہ ہے، بلکہ جو نیک نظر آتا ہے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو لوگ جو ہے وہ تانے دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا ریاکاری جو ہے وہ عموماً دینداروں میں آج کل ویسے نظر نہیں آتی، کیونکہ ریاکاری تو اس کو کریں گے نا کہ جو کہ نیکی کو اچھا سمجھتا ہو، تو وہ آپ کو بھی اچھا سمجھے گا، ہاں دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، نیکی کر رہا ہے، ابھی تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا نیکی کو۔ تو اس وجہ سے ریاکاری سے زیادہ نظر آتا ہے خود پسندی، بیکاز خود پسند آدمی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ اینی ون ایلس، وہ اپنے ہی آپ کے اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اپنے ہی زوم کے اندر وہ بہت ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے، اونچی اونچی باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ اگلے بندے سے اس کو نہ تو پرواہ نہیں ہوتی، یا اگلا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کو پرواہ ہو، سارے تو اس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایک عابد کی خود پسندی کا انجام، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نیک عابد جا رہا تھا، ان کے پیچھے ایک گناہگار بندہ بھی چلنے لگ گیا، تو اس نیک بندے کو یہ بات بری لگی کہ ہمارے پیچھے پیچھے یہ فاسق اور فاجر آ رہا ہے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا۔ نیک بندے نے یہ دعا کی، ادھر گناہگار بندے نے دعا کی اللہ مجھے جنت عطا کر دینا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے گناہگار کی دعا کو قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما دی، اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کو اکٹھا نہ کرنا اس گناہگار کے ساتھ، اس لیے اس کو میں نے جہنم میں بھیج دیا، جو کہ اپنے آپ کو اس گناہگار سے اچھا سمجھ رہا تھا، اور ایسے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا مانگ لی نا، تو اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو گئے۔ تو یہ خود پسندی اور عجب اللہ رب العزت کے یہاں اس قدر عیب والی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے حلم کا محتاج ہے، بردباری، حلم، فوربیئرنس، فورگیونیس۔ چنانچہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، کیا نقطے کی بات کہی ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں انت الى حلمه اذا اطعته احوج منك الى حلمه اذا عصيته، کہ جب تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جتنا تو اس وقت اللہ کے حلم کا محتاج ہوتا ہے، جب تو نیکی کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ کے حلم کا اس سے بھی زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ نیکی کرتے ہوئے اللہ کے حلم کے ہم زیادہ محتاج ہوتے ہیں بنسبت جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ؟ آگے لکھتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ندامت بھی ہوتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو ندامت تیرے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور نیکی کرتے ہوئے تجھے ندامت بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تو اللہ تعالی کے حلم کا جتنا محتاج ہے، نیکی کرتے ہوئے اللہ کے حلم کا اس سے بھی زیادہ محتاج ہے۔ جب ہم نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حلم کے محتاج ہیں، تو ہم اپنی اوقات کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ شیطان تو حملہ کرے گا کہ انسان دنیا میں پھنسا رہے، دھسا رہے، اور اس کو تخلیے میں بیٹھ کر اپنی آخرت اور عاقبت کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اسی وجہ سے خصوصاً اس دور کے اندر ہم جتنا بزی ہو گئے ہیں نا، یہ بزینس جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر کے رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں تخلیے میں، علیحدگی میں بیٹھ کر کے اپنے اوپر سوچنے کا موقع نہیں ملتا، یا ہم موقع نکالتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی مسئلے کے اندر پھنسے رہتے ہیں، یا اور کچھ نہ ہو تو سوشل میڈیا کے اوپر لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر لگے رہتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، یا اور قسم کی مشغولیات پالی ہوئی ہوتی ہیں بغیر پوچھے ہوئے اپنے طور پر۔ تو اس وجہ سے انسان کی اصلاح یہ اس وقت تک نہیں ہو پاتی جب تک وہ فکر نہ کرے، سوچے نہ، غور نہ کرے، تفکر نہ کرے، اپنے مشائخ سے سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لے۔ پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں، یا پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں نہیں۔ تو اس وجہ سے اس بات کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، جیسے کہ ساجد نے شروع میں کہا تھا کہ جو باقاعدگی سے مجلسوں میں آ رہے ہیں نا، جمعے کی مجلس میں آ جاتے ہیں، کبھی مراقبے کی مجلس میں آ جاتے ہیں، کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، تو ان سارے اعمال سے ایک سرٹن لیول آف اصلاح بندے کی ہو جاتی ہے، تو ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزے کا رنگ پکڑنا، یہی والی اصلاح تبلیغ جماعت میں بھی ہو جاتی ہے۔ 40 دن آپ ایک ساتھ مسجد کے اندر رہتے ہیں، نیکوں کے ساتھ رہتے ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں، تو وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ رنگ جو ہوتا ہے مجالس میں آنے سے بھی، جماعت میں نکلنے سے بھی، یہ ہوتا ہے بیرونی رنگ۔ اس کو کہتے ہیں آفاقی اصلاح۔ آفاق مینز واٹ از اراؤنڈ اس، بیرون کے اندر جو کچھ ہے اس کو آفاق کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ آفاقی اصلاح ہوتی ہے، ابھی انفسی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی، اندرونی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی۔ اندرونی اصلاح یہ اگلا سٹیپ ہے، یہ آفاقی طریقوں سے نہیں ہوتی، یہ جماعت میں نکلنے سے یا مجالس کے اندر آنے جانے سے، چلت پھرت کرنے سے، یہ اندرونی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس اندرونی اصلاح کا طریقہ الگ ہے، اس کے الگ تقاضے ہیں، اس کا الگ پروسیس ہے۔ تو جب تک اس پروسیس سے نہیں گزریں گے، ٹھیک ہے آفاقی اصلاح ہو گئی ہے، لیکن یا تو یہ اسی لیول کے اوپر رہیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے، یا یہ کہ جیسے کہ اس دنیا کا نظام ہے کہ اف یو آر ناٹ موونگ اپورڈز یو آر موونگ ڈاؤنورڈز، اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو آپ پیچھے ضرور بڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو پتا نہیں چل رہا۔ تو دنیا کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ پیچھے بڑھنے سے کم از کم آپ رک سکیں، کم از کم پیچھے جانے سے رک سکیں۔ اور شیطان مطمئن کر کے رکھتا ہے، نہیں جی اتنی تو اصلاح ہو گئی، اتنے تو مسئلے حل ہو گئے، اتنا تو میں دیندار بن گیا، عبادت گزار بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، تو آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، خامخا اپنے آپ کو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے نا پھر وہ انسان کو روکتا ہے اس راستے کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے، اس حربے سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی وجہ سے ساری باتیں بار بار سمجھائی جاتی ہیں تاکہ یہ ہمارے سمجھ میں آ جائیں، ہمیں ان کی فقہ حاصل ہو جائے، سمجھ حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقی یعنی بات کی سمجھ رکھنے والا، فقہ حنفی کی ادھر بات نہیں ہو رہی، فقہ حنفی کا فقی یا شافی کا فقی، بات کی سمجھ رکھنے والا، شیطان کی چالوں کی سمجھ رکھنے والا، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شیطان کی چالوں کا اس کو سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے بات، اب اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے باتوں کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، ورنہ مقصد جو ہے وقت گزاری نہیں ہے۔ چاہیے ہمیں کہ ان باتوں کو اب ہم سیریسلی لیں، اور اگر ہماری آفاقی اصلاح کسی حد تک ہو بھی گئی ہے تو ہم اس کی فکر کریں کہ اگر ہم نے اپنی انفسی اصلاح کی فکر نہیں کری، اس کے تقاضوں کو میٹ اپ نہیں کیا، تو پھر ہم اس آفاقی اصلاح سے بھی کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر ہم ہاتھ نہیں بھی دھو بیٹھے نا، تو بھی جو آفاقی اصلاح کی لیول کے اوپر زندگی گزار دینا چاہتے ہیں وہ تو شاید گزار دیں، ان کی اولادیں نہیں گزاریں گی۔ اولادوں کا معاملہ آفاقی اصلاح سے نہیں چلتا، اس کے لیے انفسی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ آفاقی اصلاح بیرونی اصلاح ہوتی ہے، اندر کچھ باہر کچھ، اور یہ حقیقتیں اولادوں سے نہیں چھپتی۔ جب اولادیں دیکھتی ہیں نا، پھر وہ بدگمان ہو جاتی ہیں، سرے سے دین سے ہی بدگمان ہو جاتی ہیں۔ یہ کس قسم کا دین ہے؟ تو یہ ہماری مجبوری سمجھ لیں، یا اسی کے اندر ہمارے لیے عافیت سمجھ لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے مشائخ نے جو اصول لکھے ہوئے ہیں، سمجھائے ہوئے ہیں، یا جو ہمیں کانسٹنٹلی انٹریکٹولی سمجھائے جا رہے ہیں، ہم ان کو سیریسلی لینا شروع کریں، اور اپنے مزاج کو بدلیں، ایٹیٹیوڈ کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو کچھ دنیا میں زندگی میں غلطی کوتاہی ہو چکی ہے اس سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں جو معاملات ہیں، ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معاملات ہیں سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے مشائخ نزدیک. پہلا معمول صبح شام استغفار کی تسبیح کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. دوسرا معمول علی رسول اللہ علیہ السلام کے بدرود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ دونوں معمولات صبح و شام 100 دفعہ پڑھنے سے ہو جاتے ہیں. تیسرا معمول قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک بار ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ ناظرہ تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کرنا. یہ تیسرا معمول ہوا. چوتھا معمول وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ نہ کرنا، اگر ہو جائے تو فوراً اس کے اوپر استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جائیں. تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. پانچواں معمول مراقبہ ہو گیا. چھٹا اور آخری معمول رابطہ شیخ کہلاتا ہے. اسی کے اوپر آج کا پورا بیان بھی تھا. اگر آپ نے بات کو سمجھی ہوگی تو رابطہ شیخ کا معمول آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ کل 6 معمولات ہیں. ان کو اگر پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، شیطان کا راستہ بند ہوگا، اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. دعا کے ساتھ ہم کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کل جسمان و بلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، زمانے کے دھوکے سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ، گمراہی سے حفاظت فرما، بدگمانی سے حفاظت فرما. اے اللہ، الحاد سے حفاظت فرما، کفر سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ، زمانے کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ، حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ، تنگی سے حفاظت فرما، قلت سے حفاظت فرما، ذلت سے حفاظت فرما. اے اللہ، علت سے حفاظت فرما. اے اللہ، قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، بوڑھی عمر سے حفاظت فرما. اے اللہ، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، جمال کے فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ، دنیا کی محبت سے حفاظت فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ انتہائی کمزور بندے ہیں، اے اللہ گناہ گار ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، اے اللہ بے توفیق ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو کہیں کا نہیں پاتے، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں، اے اللہ آپ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری اس امید کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمارے منہ پر نہ مار دینا، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما دینا، اے اللہ آپ کی نسبت سے ادھر آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ آنے کو قبول فرما لینا، اے اللہ اور بھی بہت سے کام تھے جو اس وقت میں یہ لوگ نپٹا سکتے تھے، لیکن اے اللہ کوئی تو ایسی چیز تھی جس نے یہاں پہ بلوا لیا، اے اللہ اس آنے کو ہی قبول فرما لینا، اے اللہ اس کے اپنی اے اللہ اپنے دین کی اس قدردانی کو ہی قبول فرما لینا، اے اللہ باقی تو ہم خطا کے پتلے ہیں، اے اللہ کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ واقعی، اے اللہ جیسے کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ شیخ کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی کچھ کر دیجئے، اے اللہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ بس آپ ہی معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ ہی معاف کر دیجئے، اے اللہ واقعی شیخ کے ساتھ یہ کہنا تو بے ادبی ہے، لیکن اے اللہ آپ کے سامنے یہ کہنا تو بے ادبی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے سامنے کہنا تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، اے اللہ آپ کے سامنے یہ بات کہنا تو واقعی اپنی حقیقت کو ماننا ہے کہ ہم کسی قابل نہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اور فقیر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی قابل نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہی مانگتا ہے، اے اللہ آپ سے مانگنے والے ہیں، اے اللہ مانگنے کی توفیق آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ آپ کے نیک بندوں سے ہم نے مانگنا سیکھا، اے اللہ کہ آپ کا ایک در ہے، اے اللہ اسی در سے لا لگانی ہے، جو ملنا ہے آپ کے در سے ملنا ہے، اے اللہ جہاں تک آپ نے پہنچا دیا تو اے اللہ آگے بھی آپ ہی پہنچا دیجئے، اے اللہ آفاقی اصلاح بھی تو آپ نے ہی فرمائی، اے اللہ ہماری بس میں تو اپنی آفاقی اصلاح کرنا بھی نہیں تھا، اے اللہ جو جہاں تک معاملہ آپ نے فرما دیا، اے اللہ اب یہاں سے ہمیں واپس پلٹنے سے بچا لیجئے، اے اللہ واپس کفر و الحاد کے اندر، گمراہی کے اندر، اے اللہ بدگمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر واپس پلٹ جانے سے ہمیں ہماری اولادوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا، اے اللہ ہمارے اولادوں کو نہ دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ ہماری انفس کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دیجئے، اے اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبعیہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ کو، آپ کے دین کو، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہان سے بڑا ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی غیرت کو للکارتے ہیں جب دنیا اور دنیا کی چیزوں کو آپ کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، اے اللہ دنیا کے معاملات کو آپ کے دین پر فوقیت دیتے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیور ہے، اور اے اللہ ہم اس کا علم ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ اس شرک عظیم سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری رہکاریوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ گناہگاریوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سستی کاہلی کو اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی کچھ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی شراب کا ایک قطرہ ہمارے اندر بھی انڈیل دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر بھی، اے اللہ ہمارے اندر بھی اے اللہ شوق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی محبت کا جوش عطا فرما دیجئے، اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے، اے اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ آگے متوقع جو بھی مشکلات ہیں اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ
دنیا کے اندر حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اے اللہ آگے لگتا ہے کہ یہ اور زیادہ بڑے سے بڑا فتنہ آنے والا ہے. اے اللہ ان فتنوں کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اے اللہ نہ علم ہے, نہ اے اللہ ذکر ہے, نہ اپنے مشائخ کی صحبت ہے. اے اللہ نہ ان کی ہم رہنمائی حاصل کر پاتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اے اللہ ایک آپ کی رحمت کا آسرا ہے. اے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیجیے. اے اللہ گناہوں کو سے پیچھا چھڑانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت کا انتظام خود ہی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کے لیے جنہوں نے انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ اپنا وقت پیش کیا, اے اللہ اپنی فکر پیش کری, اے اللہ ان تمام کی فکروں کو, وقت کو, اے اللہ تمام وسائل کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے بدلے سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ ان کو بھی قبول فرما دیجئے. ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں. اے اللہ تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.